അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മുഹമ്മദിൽ അമീൻ വഔസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖാതീനു ഹദ്റാത്ത് ഹം മീസാൻ ഹിസ്സാ ദോം കെ നമേ ബാബ് കാ മുതാലാ കർ റഹേ ഹൈ യെ റസൂം വ ആദാബ് കെ ഉൻവാൻ സേ ഇസ്മേ ഹംനേ ബഹുത് സി ചീസോ കോ സമജ് ലിയാ നാക് മുഹ് ഔർ ദാന്തോ കി സഫായി തക് ഹം പഠ് ചുകേ ഹൈ അബ് ദസ്വീ ചീസ് ഇസ്തൻജാ ഹൈ മൈനെ ലിഖാ ഹൈ ബൗലോ ബരാസ് കെ ബാദ് പൂരി എഹ്തിയാത് കെ സാത്ത് ജിസ്മ് കി സഫായി ഭി ദീനെ ഇബ്രാഹീമി കെ സുനൻ മേ സേ ഹൈ യെ ചീസ് ഭി ഏക് ഫിത്രി ചീസ് ഹൈ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بول و براز سے کراہت رکھ دی ہے تو فطری طور پر یہ کراہت محسوس کرتا ہے لیکن اس کا درجہ کیا ہونا چاہیے کہاں تک صفائی کرنی چاہیے اس میں جب ہم اقوام و ملل کے عادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت کچھ فرق دیکھتے ہیں چنانچہ انبیاء علیہ السلام چونکہ انسانیت کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی دعوت کا مقصود ہی یہ ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں آباد کرنے کے لیے منتخب کر سکے تو انہوں نے اس کو بھی دین کا حصہ بنا دیا ہے یعنی جب آدمی رفع حاجت کرتا ہے تو اس کے بعد اسے پوری احتیاط کے ساتھ جسم کی صفائی کرنی چاہیے عربوں کی روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ان کے ہاں اسی اہتمام کے ساتھ رائج تھی حالات کے لحاظ سے یہ صفائی پانی سے بھی ہو سکتی ہے اور مٹی کے ڈھیلوں یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے بھی یعنی اس میں پابند نہیں کیا گیا صفائی ہونی چاہیے اہتمام کے ساتھ صفائی ہونی چاہیے اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے اب صفائی کرنے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کریں گے لوگ صحراؤں میں بھی ہوں گے جنگلوں میں بھی ہوں گے ایسی جگہوں پر بھی ہوں گے جہاں پانی میسر آنا مشکل ہوگا دور حاضر میں بھی یہ مشکلات جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو پیش آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے ایک عالمگیر دین یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ کسی خاص طریقے کا پابند کر دے لیکن اس کو سنت بنا دیا گیا اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیمی دین کی روایت کے تحت عرب بھی اس کا اہتمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی اس کے لیے جو طریقہ بھی موزوں ہو اختیار کیا جا سکتا ہے پرانے زمانے میں لوگ مٹی سے صفائی کر لیتے تھے پانی میسر آ جاتا تھا اس سے بھی صفائی کر لیتے تھے اسی طرح کپڑے کا کوئی ٹکڑا یا اور چیز ہو تو اس سے بھی کر لیتے تھے صفائی نہایت اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے بالعموم پانی ہی استعمال کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی ہے جس سے حقیقی معنوں میں صفائی کا احساس پیدا ہوتا ہے یعنی جو کچھ تقاضا ہے وہ تو بڑی حد تک پورا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کر لی یا آپ نے کسی کپڑے سے صفائی کر لی یا آپ نے کسی ٹشو پیپر سے صفائی کر لی لیکن پانی سے صفائی کا احساس یہی در حقیقت کامل احساس ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اسی کا اہتمام کرتے تھے سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلا اتيته بماء في طور ورقوہ فاستنجى ثم مسى يده على الارض نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تو میں کسی برتن یا چھاگل میں پانی لے کر آتا آپ اس سے استنجا کرتے اور صفائی کے لیے ہاتھ زمین پر رگڑتے اس زمانے میں یہی عام طریقہ تھا میں نے خود اپنے بزرگوں کو دیہات میں دیکھا ہے کہ وہاں صابن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ زمین پر صاف زمین پر ہاتھ رگڑ کے اس کو صاف کر لیتے تھے اس سے چکنائی بھی اور غلاظت بھی دور ہو جاتی ہے اور بڑی حد تک صفائی کا احساس بھی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں دین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاص چیز کا تو پابند نہیں کیا کہ اسی کو استعمال کرنا چاہیے لیکن استنجا کرنا یعنی صفائی کرنا غلاظت سے نجات حاصل کرنا، جو کراہت انسان محسوس کرتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اپنے جسم کو صاف کر لینا بون و براز کے بعد، اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دین کا حصہ بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر اگر غور کریں تو ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو انسانی فطرت کا اقتضا ہیں، لیکن انسان چونکہ اس معاملے میں افراط و تفریط میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض مذہبی روایتوں میں غیر معمولی تشدد کا طریقہ اختیار کر لیا گیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ بالکل بے پرواہ ہو گئے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بھی آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی قوموں بالخصوص اگر وہ رفع حاجت کے لیے جائیں اور صرف پیشاب پر اکتفا کریں تو صفائی کا کچھ زیادہ رجحان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دین میں دونوں صورتوں میں ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، اور یہ دین کا حصہ بنانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس افراط و تفریط میں انسان نہ پڑے۔ یہ چیز تھی اس لحاظ سے ضروری کہ ہمارے دین میں جس چیز کو ہدف اور مقصود کی حیثیت دی گئی ہے اس کے لحاظ سے یہ ہونی چاہیے۔ میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے ہاں عام طور پر چیزوں کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، مستحب ہے، اس طرح کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں۔ یہ جو رسوم و آداب ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بیشتر چیزیں اس اعتبار سے نہیں بیان کی گئیں، بلکہ ان کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں میں یہ ذوق پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اگر سچا دینی شعور رکھتے ہیں تو انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے، اس کے لیے شاید ہم اس طرح کی کوئی اصطلاح استعمال نہ کر سکیں، یعنی جو ایٹیکیٹس، جو آداب، جو رسوم قائم کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں فرض اور واجب کی تعبیرات موضوع نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کے بارے میں تو موضوع ہوتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا قربانی ہے۔ اسی طریقے سے حرمتوں کے معاملے میں بھی یہ چیز نہ کھائیے، یہ چیز اس چیز کے قریب نہ جائیے، ان میں بھی نہایت موضوع ہے، اس لیے کہ وہاں فساد کی نوعیت بالکل اور ہوتی ہے اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے۔ لیکن رسوم آداب میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ دین کا لازمی حصہ ہے، یعنی دین میں ان کو ایک جز کی حیثیت دے دی گئی ہے، اب یہ دین کا مسئلہ ہے اور ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کا اہتمام کرے۔ اتنی بات بہت کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی روح، دین کا مقصد یہ پوری طرح اس کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہے۔ ان میں اپروچ فرض یا واجب کی تعبیرات سے نہیں بلکہ اسی روح کو پیدا کرنے سے ہونی چاہیے۔ تو استنجا کے بارے میں یہ باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جتنے رسوم و آداب ہیں چند کو چھوڑ کر باقی سب انبیاء کی سنت ہیں۔ ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو یہ بالکل ویسی تعبیر ہے جیسے دین کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دین محمد، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تصدیق فرمائی ہے، آخری پیغمبر وہی ہے، تو اس وجہ سے یہ نسبت اختیار کر لی جاتی ہے۔ دین ابراہیمی کی نسبت بھی ایسی ہے، ورنہ اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے غور کریں تو یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی ایک روایت ہے، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، فبہداہم اقتدی، ان سب کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو یہ در حقیقت نبیوں کی سنت ہے، جن میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خاص تاکید کے ساتھ جاری کی، اور چند چیزیں وہ بھی ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی، وہ ہم جہاں آئیں گے دیکھ لیں گے۔ ان کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جو اب تک زیر بحث آئی ہیں، یہ بات عرب کی روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور میں نے اس کے حوالے دے دیے، اور بار بار میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ قدیم لٹریچر کو دیکھیں گے تو ان سب کے بارے میں ایسی ہی تاکید آپ کو عربوں کی روایات میں بھی ملے گی۔ وہ دین سے ناآشنا لوگ نہیں تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اپنی ایک دینی روایت رکھتے تھے، ان کے ہاں بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ وہی چیز تھی کہ چونکہ صدیوں تک دین اور شریعت سے ناواقف رہے تھے، ان کی طرف کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی تھی، کوئی کتاب نہیں اتری تھی، تو روایت ہی تھی جس پر زندگی بسر کی جا رہی تھی، اس میں افراط و تفریط بھی ہو گئی تھی، یعنی بعض چیزوں میں غلب ہو گیا، بعض میں بدعتیں داخل ہو گئیں، اور یہ چیز ہم کو حج کے مناسک میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد گیارہویں چیز ہے حیض و نفاس کے بعد غسل، یعنی یہ عورتوں کی خاص صورت ہے، حیض سے بھی ہم واقف ہیں، نفاس سے بھی ہم واقف ہیں، اس میں جو ایک طرح کی نجاست لاحق ہوتی ہے اس کے بعد پھر غسل لازم کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قدیم سنت ہے، حیض و نفاس کے بعد خون آنا بند ہو جائے تو عورتوں کو طہارت کے لیے یہ غسل لازمن کرنا چاہیے. اس میں جو یہ لازمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں ہم فرض یا واجب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ خواتین کے بارے میں بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس نجاست سے پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو, لیکن یہ بتا دیا ہے کہ وہ اگر پاکیزگی اختیار کریں, نہا دھو کے صاف ہو جائیں تو یہ بہتر ہے. وہاں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے اور یہاں بھی یہی اسلوب. البتہ جب نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز کے شرائط میں لازم ہو جاتا ہے, یعنی نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی. یا اگر کسی چیز میں کوئی اور عبادت لازم کر دی گئی ہے ساتھ تو اس کے لیے وہ شرط کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. یہ بالکل اور چیز ہے. غسل جنابت میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جس وقت ایک مسلمان کو خدا کے حضور میں جانا ہے تو اب یہ نماز کے شرائط میں ہے کہ وہ غسل کرے گا اور اس کے بعد خدا کے حضور میں عبادت کے لیے پیش ہوگا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے وجوب کا یا اس کے شرط ہونے کا معاملہ اس وقت زیر بحث آتا ہے جب کوئی عبادت کے لیے جاتا ہے. حیض و نفاس کے بعد غسل, یہ بھی ایک قدیم سنت ہے. حیض و نفاس کے بعد خون آنا بند ہو جائے تو عورتوں کو طہارت کے لیے یہ غسل لازمن کرنا چاہیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس حالت میں زن و شو کے تعلق کا حکم بیان کیا ہے وہاں اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے. قرآن مجید میں یہ اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے کہ یہود کے ہاں کچھ افراط و تفریط ہو گئی تھی, چنانچہ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے لیے اس کے احکام کیا ہیں, کس حد تک عورت سے ان کو الگ رہنا چاہیے. تو قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حیض کے ایام میں عورتوں سے ملاقات نہیں کی جا سکتی. نفاس کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے, اصل میں دونوں کی نوعیت کا وہ بے شیک ہے, صرف محل اور موقع کا فرق ہے. تو اس وجہ سے یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی کہ ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے, یعنی یہ نجاست جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ. پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں, نہا کر پاکیزہ ہو جائیں تب ان کے پاس جاؤ. تو یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے کہ کیا چیز کب جائز ہو جاتی ہے اور کیا چیز مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, اس عالم کا پروردگار چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا اہتمام کریں. تو ارشاد ہوا ہے, یہ سورہ بقرہ ہے, 222 آیت ہے, اور یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو یہ نجاست ہے. یہ جو لفظ اذى آیا ہے اس سے موجودہ زمانے میں بعض لوگ اس طرح کا استدلال کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایک طرح کی تکلیف ہے, لیکن اس کا جو آگے غایت کے ساتھ ذکر ہوا ہے حتی یطہرنا, وہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ یہاں جو ایک کراہت کی اذیت ہوتی ہے یا نجاست کی اذیت ہوتی ہے, ہم ایک کسی چیز سے گھن محسوس کرتے ہیں, یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور لفظ کے استعمال میں اس طرح کی چیزیں عربی زبان میں عام ہیں, یعنی آگے غایت بتا دیتی ہے. اگر یہ اذیت اور تکلیف کے اس مفہوم میں استعمال ہوتا جس مفہوم میں ہم اذیت کا لفظ بولتے ہیں, تو پھر آگے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ اذیت دور ہو جائے, جب یہ تکلیف دور ہو جائے. یہ الفاظ نہیں ہے حتی یطہرنا. تو یہ بتا دیا کہ اصل میں یہاں جو نجاست سے ایک طرح کی کراہت ہوتی ہے, اور کراہت جس طرح کے ایک حساس طبیعت کے لیے یا لطیف احساسات کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے, یہ گویا ایک طرح کی مجازی اذیت ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو ہر چیز بکھری ہوئی ہے, اس سے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. یہ تکلیف یا اذیت اس معنی میں ہے, اور اس کو قرآن مجید نے آگے حتی یطہرنا کے الفاظ سے واضح کر دیا. وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو یہ نجاست ہے. چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو, اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. یہ خون سے پاک نہ ہو جائیں, یہ یطہرنا کا ترجمہ ہے, اور یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہ لفظ اذیت کس معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی تعبیر و تفسیر میں آپ کو ہر حال میں زبان کے اسالیب کو فوقیت دینی ہے, اور زبان میں احتمالات ہوتے ہیں, یعنی لفظ اپنے مجاز میں استعمال ہوا ہے, حقیقی مفہوم میں استعمال ہوا ہے, اس سے اٹھ کر کسی لازم یا کسی نتیجے کو بیان کر رہا ہے, اس کے قرائن ہوتے ہیں کلام میں. تو یہ قرینہ یہاں موجود ہے حتی یتھرنا کا، جو یہ بتا رہا ہے کہ اذن یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے آج کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اگر یہ رائے قائم کی ہے تو ان کی رائے قرآن مجید کے الفاظ کے خلاف ہے، قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا. یہ اسی مفہوم میں ہے اور اس کو ہمیشہ سے اسی مفہوم میں سمجھا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. لفظ اذن یا اذیت سے بعض لوگوں نے یہ مضمون پیدا کیا ہے، دراں حالے کہ اس کا محل نہیں. اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں عرض کر چکا کہ یہ اصلاً سنت ہے اور یہ سنت ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی. عرب کی روایات میں بھی ایسے ہی تھا، یہود کے ہاں بھی اسی طریقے سے اس کا اہتمام تھا. انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی تعلیم دی. اس میں کچھ افراط و تفریط ہو رہی تھی، اس وجہ سے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا. قرآن مجید پر جو لوگ تدبر کرتے ہیں، قرآن چونکہ دین کی آخری کتاب ہے، اور میں اصول و مبادی میں واضح کر چکا ہوں کہ اس کو اصول کی حیثیت سے قرآن کے ہر طالب علم کو سمجھ لینا چاہیے. ان کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ قرآن میں یہ طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کا حکم ابتدان دے رہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ وہی یہ حکم دے رہا ہے، کس چیز کا حکم پہلے سے موجود ہے اس کی تاکید کر رہا ہے، کیا چیز ہے جو ایک سنت کی حیثیت سے جاری ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط ہوئی ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہے. کیونکہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی حکم کو بیان کرے گا تو اگر اس کے کسی ایک پہلو کو بھی اگر واضح کرنا ہے تو بعض اوقات پورے کے پورے حکم کو دہرا دے گا. وہاں سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ابتدان قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے. میں اس کی مثالیں آئیں گی تو اس کو واضح کروں گا. اس سے پہلے ہم خور و نوش کا باب پڑھ چکے ہیں، تو یہ یاد ہوگا کہ قرآن مجید نے سورہ نحل میں بھی چاروں حرمتیں بیان کی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی بیان کی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید سورہ مائدہ میں ان کو بیان کرتا ہے تو اگرچہ وہاں مقصود چند فقی احکام کو بیان کرنا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ توضیحات مقصود ہیں، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو بتانا ہے کہ وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو انہی کے تحت آئیں گی، یا اسی حکم کا اطلاق ان پر بھی ہوگا، لیکن پوری بات کو دہرا دیا ہے. تو یہ طریقہ قرآن مجید ان مواقع پر اختیار کرتا ہے. اس کو بھی ایک قرآن مجید کے عالم کو یا اس پر تدبر کرنے والے کو یا اس کے طالب علم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہی غلط فہمی لوگوں کو وضو کے احکام میں ہوتی ہے، یعنی سورہ مائدہ میں آ کر قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ وضو ان اعضاء کا ہونا چاہیے، تو لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید قرآن مجید آج ان کا حکم دے رہا ہے. وہاں کچھ توضیحات ہیں جس طریقے سے مائدہ میں ہے، یعنی میں نے اس کی مثال دی، یہ دیکھ لیجئے کہ مکی صورتوں میں وہ چاروں باتیں بیان ہو چکی ہیں، لیکن توضیحات کے لیے قرآن مجید نے اس کو دہرایا ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک چیز موجود ہے، عام طور پر لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، قرآن مجید نے اب اس کو موضوع بنایا تو پورا کا پورا حکم بھی دہرا دیا اور پھر وہ توضیحی چیزیں بھی اس کے بعد بیان کر دیں. یہ چیز جب زیر بحث آئے گی تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر لازم کرتا ہے کہ اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ملاقات کرو اور حیض و نفاس کے بعد غسل کر کے ان کے پاس جاؤ. استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں طہر اور تطہر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ایک لفظ تو استعمال ہوا ہے حتی یتھرنا، اور ایک پھر اس کے بعد آیا ہے فاذا تطہرنا. اس آیت میں طہر اور تطہر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. طہر کے معنی تو یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کی حالت ختم ہو جائے اور خون آنا بند ہو جائے، گویا نجاست سے پاک ہو جائے. اور تطہر کے معنی یہ ہے کہ عورت نہا دھو کر پاکیزگی کی حالت میں آئے، یعنی جو چیز نجاست کی صورت میں لاحق ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہ طہر ہے. اور اس کے بعد جب نہا دھو کے مزید پاکیزگی حاصل کر لی تو یہ تطہر ہے. آیت میں عورت سے قربت کے لیے طہر کو شرط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تب ان کے پاس آؤ، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ قربت کی ممانعت کی اصلی علت خون ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں ممانعت کی علت کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے، وہ خون ہے. اس وجہ سے اس کے انقطاع کے بعد یہ پابندی تو اٹھ جاتی، یعنی جب خون منقطع ہو گیا تو ملاقات پر لگائی گئی پابندی بھی اٹھ گئی. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لے تب اس سے ملاقات کرو. تو یہ استاذ امام نے واضح کر دیا ہے کہ آداب کی چیز ہے، لیکن بہت اہتمام کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے. یعنی یہ وہ رسوم و آداب ہیں جو مسلمانوں کی شناخت ہیں، جو ان کی تہذیبی روایت بنتے ہیں، جس سے وہ ایک پاکیزگی اختیار کرنے والی امت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آتے ہیں، جس سے ان کا ظاہر بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات ان کے باطن پر بھی پڑتے ہیں. اس لیے یہ نہایت اہم ہے اور ان کی اس اہمیت کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں فرض اور واجب اور اس طرح کی اصطلاحات میں بیان کیا جائے. یہ تعبیریں کچھ دوسرے احکام کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں مواخذہ ہوتا ہے اور یہاں اصل میں ایک مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے اور دین کا ایک لازمی حصہ بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو اس معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. اس کے بعد بارہویں چیز ہے غسل جنابت. انبیاء علیہ السلام کے دین میں اس غسل کا حکم بھی ہمیشہ رہا ہے، یعنی تمام نبیوں کے ہاں یہ حکم رہا ہے کہ جب عورتوں سے ملاقات ہوئی ہے، جنابت لاحق ہونا جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد غسل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نماز سے پہلے اس کی تاکید اس طرح فرمائی ہے، یعنی حکم موجود ہے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، جیسے کہ آگے زیر بحث آئے گا کہ یہ کیسے کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ کس وقت لازم ہو جائے گا، جس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے. گویا نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ غسل کر کے اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں. اس سے پہلے یہ وہی رسوم و آداب کی چیز رہے گی. انبیاء علیہ السلام کے دین میں اس غسل کا حکم بھی ہمیشہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نماز سے پہلے اس کی تاکید اس طرح فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی. یعنی جب نشے کی حالت میں جانے سے روکا تو اسی پر عطف کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جنابت بھی اسی نوعیت کی نجاست ہے، وہ عقل کو لاحق ہوتی ہے، یہ جسم کو لاحق ہوتی ہے. اس لیے جب تک غسل نہ کر لو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اللہ یہ کہ نماز کی جگہ سے بس گزر جانا ہی مقصود ہو. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کے آداب میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ اس حالت میں وہاں نہیں جانا چاہیے. اس وقت مسجد نبوی کی نوعیت چونکہ ایسی تھی کہ بعض لوگوں کے دروازے اس کے قریب کھلتے تھے اور ان کو گزر کے جانا پڑتا تھا، تو یہ فرمایا کہ اگر یہ گزر کے جانا مقصود ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب اہتمام کے ساتھ مسجد میں جاؤ تو پھر یہ غسل ہونا چاہیے. سورہ مائدہ میں یہی حکم ان کنتم جنبن فتخرو کے الفاظ میں بیان ہوا ہے. یہاں حتی تختسلو کے الفاظ آئے ہیں سورہ نساء کی اس 43 آیت میں. سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اور سورہ مائدہ پانچویں سورہ ہے، اس کی چھٹی آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں ان کنتم جنبن فتخرو. جنابت سے یہاں نجاست کی وہ حالت مراد ہے جو کسی شخص کو مجامت یا انزال سے لاحق ہوتی ہے، یعنی جو مادہ نکلتا ہے اگر وہ نکل گیا ہے تب بھی غسل کیا جائے گا، اگر عورت سے ملاقات کی ہے تب بھی غسل کیا جائے گا. پہلی چیز کو انزال اور دوسری کو مجامت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بعد طہارت کے لیے غسل ضروری ہے. یہ جو ضروریہ کا لفظ آیا ہے، لازم ہے، کرنا چاہیے، یہ سب در حقیقت اسی لیے تعبیریں اختیار کی گئی ہیں کہ ان کے اہتمام کی دین میں تاکید کی گئی ہے. انہیں فقہی اصطلاحات میں میں نے کسی جگہ بیان نہیں کیا. یہ غسل پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. قرآن میں اتطہروا اور تغتسلوا کے الفاظ عربیت کی روح سے اسی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں تو اس میں یہ نہیں کیا ہے کہ محض غسل کا لفظ استعمال کیا، اغتسال کا لفظ استعمال کیا. اس طرح اتطہروا یہ لفظ استعمال کیا، تو جب عربی زبان کی روح سے لفظ عام باب سے کسی اگلے باب میں جاتا ہے، اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ حروف کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک طرح کا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اگر معنی ایک ہی رہے ہوں. تو یہ مبالغہ ہے جس سے استدلال کیا ہے ہم نے کہ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اس غسل سے متعلق روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیل یہ ہے. اب یہ دیکھیے، میں نے لفظ اسوہ استعمال کیا، یعنی غسل کرنا یہ تو ہمیشہ سے ایک نبیوں کی سنت رہی ہے، جاری رہے گا. قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کیا تو ایسے الفاظ استعمال کیے جو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اہتمام ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ پیش کیا. اس سے آپ ہر چیز کی الگ نوعیت سمجھ سکتے ہیں. یعنی جو غسل کی روایتیں ہیں وہ اصل میں ابتدان غسل کا حکم نہیں بیان کر رہی ہیں، کسی روایت میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر جس طریقے سے آیا ہے وہ بھی ابتدان حکم بیان کرنے کا انداز نہیں ہے، وہ تو موجود ہے، یعنی پہلے سے ایک سنت ہے جو جاری ہے. قرآن مجید جب اس کو بیان کر رہا ہے تو ایک خاص موقع پر، یعنی اب چونکہ نماز کے لیے جانا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اب ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا، اب اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ اس کے شرائط میں سے ہے کہ اس طرح پاکیزگی حاصل کرو گے اس کے بعد نماز پڑھنا تمہارے لیے موضوع ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اس طرح تم پیش نہیں ہو سکتے. تو وہاں بیان کرتا ہے، گویا پہلے سے موجود ایک چیز کو ایک عبادت سے متعلق کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہاں وہ من جملہ شرائط ہو گئی ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں اور ازواج مطہرات اس کی تفصیلات بیان کرتی ہیں. تو یہ اسوہ ہے، یعنی گویا آپ نے جو سنت پہلے سے انبیاء کے ہاں جاری تھی، جس کی آپ نے بھی تصویف فرما کے اس کو اپنی امت میں جاری کر دیا، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. یا یوں سمجھیے کہ آپ نے عمل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا عمل بہترین عمل ہے، اس کو ازواج مطہرات نے بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اس غسل سے متعلق روایتوں میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیل یہ: پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے، پھر پورا وضو کیا جائے سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیے جائیں. یعنی وضو میں ہم جن اعضاء کو دھوتے ہیں پھر وہ اسی طریقے سے وضو کی ترتیب سے دھوئے جائیں، پاؤں چھوڑ دیے جائیں وہ آخر میں، پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کر سر پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ وہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہایا جائے، آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، ظاہر اس سے زیادہ پاکیزہ طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ یہ. اس سے ان تمام تعبیرات کی اہمیت بھی سمجھ لینی چاہیے جس کی طرف میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، کہ سنت کا لفظ تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جن کو دین کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا ہے. اور میں نے اس میں مزید تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بہت کم اضافے کیے ہیں، زیادہ تر وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں پہلے سے موجود تھیں، ان کی امتوں میں جاری تھیں، اور چونکہ بنی اسماعیل بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے تو ان کے ہاں بھی یہ دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے موجود تھی، جن میں سب سے نمایاں چیز حج ہے اور اس کے مناسک ہیں. اسی طریقے سے وہ ادا کیے جاتے تھے جس طرح کہ ہم ادا کرتے ہیں. جو بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھیں یا کوئی خرابی آ گئی تھی، اس کی قرآن مجید نے بھی اصلاح کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اصلاح کر دی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات قرآن مجید نے کہہ دی ہے یا پہلے سے سنت میں موجود ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفہیم و تبیین فرماتے ہیں، یعنی کوئی وضاحت کر دیتے ہیں، اس کے کسی اطلاق کو بیان کر دیتے ہیں. یہ تفہیم و تبیین ہے، اس کے لیے سنت کا لفظ موضوع نہیں ہے بولنا. سنت تو وہ موجود ہے پہلے سے، یعنی اب گویا اس کے بارے میں جس طریقے سے قرآن مجید میں اگر ایک حکم بیان ہو گیا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی تفہیم و تبیین کو بھی قرآن کا حکم کہہ دیں. قرآن مجید خود بھی اگر کسی موقع پر اپنے کسی حکم کی وضاحت کرے گا تو وہ قرآن مجید کی تفہیم و تبیین ہوگی. چنانچہ قرآن مجید نے خود یہ تعبیر اختیار کی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی توضیح آیات آئی ہیں وہاں یہ آیت بھی آ جاتی ہے کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ اسی طریقے سے اپنی آیتوں کی تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے. تو جس طرح قرآن خود تفہیم و تبیین کرتا ہے، بالکل اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. اس کے لیے یہی عنوان موضوع ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی جاری کردہ سنت یہ وہ مستقل بذات احکام ہوں گے جو دین کا حصہ بنا دیے گئے ہیں جن کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی تفہیم و تبیین. اور ایک چیز کیا ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کوئی اطلاقی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی وضاحت بھی مقصود نہیں ہے، اس پر عمل کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر عمل کا بہترین نمونہ ہوگا. اس کے لیے میرے نزدیک اسوہ حسنہ کی تعبیر استعمال کرنی چاہیے. اس سے ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گی اور آپ دین کو اس کی ٹھیک صورت میں بیان کر سکیں گے. ورنہ ہمارے ہاں اس میں بہت خلط مبس ہو گیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس التباس سے لوگوں کو نکالا جائے. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں کیا ہے کہ قرآن مجید نے اغتسال اور تطہر کے الفاظ استعمال کیے. یہ الفاظ اپنے اندر اہتمام کا مضمون رکھتے ہیں. اہتمام کو میں ایک طرح سے سمجھ سکتا ہوں، آپ ایک دوسری طرح سمجھ سکتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو ہمارے سامنے اس اہتمام کا ایک بہترین نمونہ آ گیا. میں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے، اس کے بعد روایتیں ہیں. اس سلسلے کی جو روایات امہات المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ میمونہ سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم ذیل میں نقل کیے دیتے ہیں. خلاصہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، اب صرف روایات پر ایک نظر ڈال لیجئے. اور اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حدیث کیا خدمت انجام دیتی ہے، یعنی وہ یہ کرے گی کہ تفہیم و تبیین یہ چیزوں کو ہم تک پہنچا دے گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت کی ہے، اس کا اطلاق بیان کیا ہے، اس کے کسی اجتہادی پہلو کو نمایاں کر دیا ہے، اس کی کوئی فرع واضح کر دی ہے، یہ تفہیم و تبیین ہوگی، یہ اس میں آئے گی. دوسرا یہ کہ آپ کے اسوے کا بیان ہوگا. تو اصل چیز پہلے سے اسٹیبلش ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے. چنانچہ اگر آپ دقت نظر کے ساتھ نماز کے پورے باب کو بھی بخاری اور مسلم میں نکال کے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جو ابتدان نماز کا حکم بیان کر رہی ہو. وہ یہی کام کر رہی ہے، یعنی یا تفہیم و تبیین ہو رہی ہے اور یا پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان ہو رہا ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اغتسل من الجنابہ یبطوف یغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتوضأ وضوء للصلاۃ ثم یاخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر حتی اذا ران قد استبرا حفنا علی راسہ ثلاث حفنات ثم افاض علی سائر جسدہ ثم غسل رجلہ. یہ مسلم کی روایت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اس سے اپنی شرمگاہ صاف کرتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیاں بالوں کی جڑوں میں ڈال دیتے، یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر تین چلو پانی اڈھیلتے، پھر سارے جسم پر پانی بہا لیتے، پھر دونوں ہاتھ پاؤں دھوتے. یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے. اب سیدہ میمونہ کی روایت بھی دیکھیے. علی بن عباس قال حدثتنی خالتی میمونہ قالت ادنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ من الجنابہ وغسل کفہ مرتین او ثلاثن ثم ادخل یدہ فی الاناء ثم افرغ بہ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ ثم ضرب بشمالہ الارض فدلکا دلکا شدیدا ثم توزع وضوء للصلاة ثم افرغ على راسه ثلاث حفنات ملا كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنخى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. یہ بھی مسلمی کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ سیدہ میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غسل جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دو یا تین مرتبہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنا یہ ہاتھ زمین پر اچھی طرح رگڑا، پھر نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا، پھر چلو میں بھر کر تین مرتبہ پانی سر پر بہایا، پھر سارا بدن دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹے اور دونوں پاؤں دھوئے. یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ تفصیل اور اجمال کو کہہ سکتے ہیں آپ. ان دونوں روایتوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ میں نے اوپر پہلے بیان کر دیا. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اسوے کو سامنے رکھے، تاہم اہتمام کے ساتھ اگر غسل کر لیا گیا ہے اور یہ طریقہ نہیں بھی اختیار کیا گیا تو قانون یا شریعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا. لیکن ساری برکت اسی میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہر معاملے میں ہمارے سامنے رہے، اس میں دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی دین میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی احسن طریقے سے انجام پا جاتا ہے، اور یہی دین کا تقاضا ہے. احسان اسی کو کہتے ہیں کہ نہایت خوبی کے ساتھ دین پر عمل کیا جائے. اور اس میں چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سامنے ہوتی ہے، تو یہ ایک زائد اجر کی چیز بن جاتی ہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، ان کو دین کا بہترین نمونہ بھی سمجھتے ہیں، اس نمونے کی پیروی کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں. تو ہر معاملے میں یہ چیز رکھنی چاہیے. اور یہ چیز آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ صرف اور صرف احادیث سے حاصل ہوگی. اور اسی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سنت کیا چیز ہے اور احادیث کیا خدمت انجام دیتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.